سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. یہ صبح مدینہ، یہ شان مدینہ، ادھر رکھو بھائی ٹی وی پہ، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ صبح مدینہ، یہ شان مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام بلا جانے کیا مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو ماتِ نظر، احترام مدینہ ہو ماتِ نظر، احترام مدینہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو ماتِ نظر، احترام مدینہ، 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت اتباع سنت ہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اتباع سنت ہی وہ راستہ ہے جو کامیاب کرتا ہے، کامران کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آرام سے رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہم نے خود ہی غیروں کی تقلید اور نقالیاں کر کر کے اور دین سے دور ہو کر اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہے. رزق میں تنگی، طرح طرح سے پریشانیاں، طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، یہ سب اسی وجہ سے ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے اور اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. جب کوئی اللہ کا مقبول ہو جائے گا تو خدا تعالیٰ اس کو آرام سے رکھیں گے، ہر آدمی اپنے محبوب کو آرام سے رکھتا ہے، اپنے محبت کرنے والے کو آرام سے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو محبوب پاک ہے، محبوب حقیقی ہیں، ہم انہی کے بندے ہیں، اگر ہم ان کو راضی رکھیں گے تو وہ ہمیں آرام سے رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں آرام ہی سے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، مصیبت میں مبتلا رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سی تمہاری غلطیاں، بہت سی خطائیں ہم تو خود ہی معاف کر دیتے ہیں، بہت سی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اگر معاف نہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ عذاب دینے پر آ جائیں تو ہم پر پتھروں کا عذاب برسے، اگر یہ بوڑھے نہ ہوں، اگر یہ مویشی نہ ہوں، معصوم بچے دودھ پیتے نہ ہوں، تو ہم پر اللہ کا عذاب پتھروں کی طرح برسے، ہمارے تو اعمال ایسے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم چند نیک کام کر کے اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنے لگتے ہیں، نیک سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، خلاف سنت ہماری زندگیاں ہیں، بول چال میں احتیاط نہیں ہے، نظروں کی احتیاط نہیں ہے، اخلاق میں احتیاط نہیں ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ بہت پارسا ہو گئے۔ تو اتباع سنت ہی وہ راستہ ہے، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ اخلاق ہوں، عبادات ہوں، تو یہ سب کے اندر سنت کا راستہ دیکھنا چاہیے۔ سنت کے راستے پر ہم آ جائیں تب انشاءاللہ تعالی یہ سلطانیت یعنی بادشاہت بھی اس کے آگے ہیچ ہو جائے گی۔ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ کوئی سکون ڈھونڈنے امریکہ جا رہا ہے، کوئی سکون ڈھونڈنے برطانیہ جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی روزی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ ہر آدمی کی ہر حرکت کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں ہر حرکت کا مقصد جو آدمی کرتا ہے تو وہ اس کا مقصد اصل میں اس کا حقیقت سکون حاصل کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر لقمہ بھی اٹھا رہا ہے یہ حرکت اس کے ہاتھ کی، یہ بھی اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ پیٹ میں نوالا جائے، سکون ہو، بھوک مٹے۔ تو غرض ہر حرکت جو انسان کر رہا ہے اس کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، اور سکون جہاں جو ہے وہ نظام مدینہ ہے، بغیر اس کے کہیں سکون نہیں ملے گا، نہ کھانے میں سکون ملے گا۔ کتنے لوگ جو ہے وہ ان کو بھوک نہیں لگ رہی، کھانا سامنے ہے بھوک نہیں لگ رہی، بے چین ہے، دوائیں کھا رہے ہیں، چورنے کھا رہے ہیں لیکن بھوک نہیں۔ کتنے لوگ بھوکے ہیں اور ان کو کھانا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جہاں عالم ہما دردست تو دوا می خواہد، فقیر فقیر غذامی طلبم و شاہ اشتہا می خواہد، کہ پورا عالم جو ہے درد سے بھرا ہوا ہے، غموں سے بھرا ہوا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ہلاکتیں، اور بادشاہ جو ہے وہ تو بھوک کی تلاش میں ہے اور فقیر غذا کی تلاش میں ہے، درہم برہم ہے نظام صرف اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے۔ اتباع سنت ہو تو دنیا کے ہر کونے میں سکون اور آرام ہے، اور اتباع سنت نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، تو دنیا کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ملک، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہی کیوں نہ ہو، فرانس ہی کیوں نہ ہو، جس کی لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، وہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، بڑی ترقی ہے، وہاں صفائی ستھرائی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایمان تو ہے نہیں، سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں، اتباع سنت نہیں، تو سکون کا خواب بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔
سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو،
آج کل لوگ سکون موبائلوں میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے اوقات کو کہاں لگائیں، ٹائم کس طرح پاس کریں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ٹی وی دیکھتے تھے کہ کسی طرح ٹائم پاس ہو جائے، ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ ٹائم پاس نہیں بلکہ فیل ہو رہا ہے، ٹائم فیل ہو رہا ہے. ٹائم پاس جب ہوگا جب اس کو اللہ کا نام لے گا، اللہ کی یاد کرے گا، نمازوں میں، تلاوت میں، اذکار میں وقت لگا رہا ہے، ماں باپ کی خدمت میں وقت لگا رہا ہے، رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے میں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں وقت لگا رہا ہے، تب اس کا یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے. پاس پڑوس کی خبر گیری کر رہا ہے، محتاجوں کی خبر گیری کر رہا ہے، مساکین کی خبر گیری کر رہا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے اس کے کام آ رہا ہے، یہ تو ہے اس کا تو ٹائم پاس ہو رہا ہے. اور جو آدمی ان خرافات کے اندر وقت لگا رہا ہے اس کا ٹائم فیل ہو رہا ہے. تو موبائلوں میں بھی لوگ سکون ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی آدمی اس سے پینٹنگ سیکھ رہا ہے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، چلو لاؤ پینٹنگ کا ایک شوق پال لیا، کسی نے انٹیریئر ڈیکوریشن کا شوق پال لیا، کسی نے سلائی کٹنگ کے پورے درزی خانے جو ہے وہ کھول لیے اسی کے اندر، کسی نے کچھ، کسی نے کھانے پکانے ہی کا ایک عجیب نظام یعنی مقصود اس کو بنا لیا ہے سکون ڈھونڈنے کے لیے. پریشانی ہے، ٹینشن ہے، لاؤ موبائل لے لو. پھر موبائل کے اندر تفریح، یہ جو کلپ آتے ہیں الٹے سیدھے، کیا ہے یہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور فلاں اور ڈھماکہ، طرح طرح کی دلچسپیاں، چلو اس کو پڑھتے ہیں کچھ ٹائم پاس ہوگا، کچھ دل بہلے گا ہمارا، لیکن کیا ہوگا، بے چینی اور بڑھتی جاتی ہے، عذاب اور بڑھتا جاتا ہے، پریشانی اور بڑھتی جاتی ہے، خدا کو ناراض کر کے، خدا سے غافل ہو کے سکون کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا. لہٰذا ان چیزوں سے دل بہلانے کے بجائے قرآن پاک پڑھو، اس سے دل بہلاؤ، اللہ کا نام لو، اس سے دل بہلاؤ. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا یاد ہے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اللہ کو یاد کرو، اس سے دل بہلاؤ، اور قرآن پاک پڑھو اس سے دل بہلاؤ، ترجمہ پڑھو مستند اس سے دل بہلاؤ، بزرگوں کی کتابیں پڑھو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، صحابہ کے واقعات پڑھو، اولیاء اللہ کے واقعات پڑھو، کیسے کیسے مجاہدے کیے، کیسے اللہ پر فدا ہوئے، یہ ہے دل بہلانے کی چیزیں، تاکہ اس سے اپنی اصلاح بھی ہوگی اور اپنے عیوب سامنے آئیں گے کہ بزرگوں نے، وہ بھی تو انسان تھے، انہوں نے کیسے کیسے مجاہدے کیے، کیسے اللہ پر فدا ہوئے، ہم بھی انسان ہیں، آخر ہم کیوں ایسے نہیں بنتے. کچھ نہ کچھ تو شرم آئے گی کہ وہ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں، کچھ تو اصلاح ہوگی، کچھ تو اپنی زندگی کا رخ بدلے گا، اور جب رخ بدلے گا تو سکون بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. مگر ان چیزوں سے سکون کا خواب دیکھنا، خواب ہی دیکھنا ہے بس، اور عذاب اور بے چینی کو بڑھانا ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو، مجھ سمیت ہر مسلمان کو، ان خرافات سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ایسی یاد کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھولنا بھی ان کو چاہیں اور بغیر ذکر کے ہم ان کے رہ نہ سکیں، ان کا نام لیے بغیر ہم رہ نہ سکیں، ایک لمحہ بھی ہم اللہ سے غافل نہ ہو سکیں.
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ.
آپ کی شیر شیر
وہ آزاد اختر غمیں تو جہاں سے،
غم کو پالنا آسان ہے ہمارے لیے، غم کو غم سے محبت ہو گئی ہے، غم سے عشق ہو گیا ہم کو، مصیبتوں سے عشق ہو گیا. اس زمن میں مجھے یہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک قوم بہت ہی بے غیرت ہو گئی تھی، بالکل بے جذبات کے، بے حس. تو اس کے مملکت کے جو شاہ تھا اس کو بڑی فکر تھی کہ ہماری قوم میں کچھ غیرت جاگے، کچھ جوش جذبہ ہو، امنگ ہو، بالکل ہی بے حس لوگ ہیں. تو وزیروں سے مشورہ کیا، وزیر تو وزیر ہی ہوتے ہیں، مختلف مشورے ایسے دیتے ہیں اور اوٹ پٹان قسم کے، جیسا شاہ ہوگا ویسا اس کے مشیر ہوں گے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی ان لوگوں کو کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کو غصہ جاگے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکس لگا دو، یہ ملک سے باہر یعنی شہر سے باہر جاتے ہیں روزی تلاش کرنے کام وام کے سلسلے میں، واپس آئیں تو یہ چنگی دے کر آئے ہر آدمی، ٹیکس لگا دیا گیا، ہر آدمی چنگی خاموشی سے دے رہا ہے اور چلا آ رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے کئی دن دیکھا کہ یہ ان لوگوں کو کوئی غیرت نہیں جاگی، کوئی جذبہ نہیں، کوئی جوش نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی اسٹرائک نہیں ہو رہی، خاموش ہیں بالکل۔ پھر مشورہ کیا تو کہا کہ یہ ٹیکس کم ہے اور بڑھا دو، ڈبل کر دیا ٹیکس۔ پھر بھی دیکھا کہ وہ خاموشی سے چلے آ رہے ہیں، ٹیکس دے رہا ہے ہر آدمی اور وہ پھر چلا آ رہا ہے۔ تو پھر مشورہ کارنر میٹنگ جو ہمارے حضرت فرماتے تھے اس طرح کی کارنر میٹنگ ہوئی کہ بھائی اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ان ظالموں کو چنگی دیں اور پھر ایک جگہ جوتا بھی لگاؤ ان ظالموں کو، تاکہ پھر یہ ضرور غصے میں بھڑکیں گے، کچھ شور شرابہ کریں گے۔ بادشاہ نے فوراً قانون پاس کر دیا کہ ٹیکس کے ساتھ ہر آدمی ہر شہری ایک ایک جوتا بھی اس کے لگایا جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں چھپکے تو پھر وہ بھی پھر بھی وہ خاموش ہیں، کیا بات ہے، اچھا ایک کی جگہ 10 جوتے لگاؤ ان کمبختوں کو۔ اب وہ 10 جوتے لگ رہے ہیں، ایک دن دیکھا کہ بہت لوگ جمائے ہیں، تو بادشاہ خوش ہو گیا کہ اب جو ہے جوتوں سے معاملہ کچھ ٹھیک ہو گیا، کھوپڑی میں جوتے برسانا جو ہے۔ تو اب جو جاسوس کو بھیجا اور دیکھو جا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ قرارداد پاس کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب گئے جاسوس تو آ کر بتایا کہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوتے لگانے والے کم ہیں اور جوتے کھانے والے زیادہ ہیں، لہذا چنگی ایک کے بجائے 10 چنگیاں قائم کریں تاکہ ہم جلدی اپنے گھروں کو پہنچیں۔ تو ہم کو مصیبت سے عشق ہو گیا ہے، جوتے کھانے سے عشق ہو گیا ہے، خدا تعالیٰ کے خلاف زندگی گزار کر جوتے کھانا ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی، کھانے بھی کھا رہے ہیں مرغن اور پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، بیماری کسی بھی عشق ہو گیا ہے، مرغن کھانے چھوڑنا مشکل ہے اور ڈاکٹروں کے پاس جانا بھی مشکل ہے، ادھر بھی مشکل ادھر بھی مشکل۔ فاسٹ فوڈ جو میں بتاتا ہوں کہ فاسٹ فوڈ رات کو کھاؤ صبح سویرے نکال دو، تیزی سے نیچے جاتا ہے فاسٹ فوڈ اتنا فاسٹ ہے کہ کھاتے ہی پھر بھی وہی کھانا ہے، پیٹ میں گڑگڑ ہے، گیس کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہی کھانا ہے، پھر ڈاکٹر کے یہاں بھی جانا ہے کہ ہاضمہ خراب ہے، معدہ خراب ہے، فلاں پریشانی، گلے خراب اور یہ سب۔ تو ہم لوگوں کو اکثریت جو ہے الا ماشاء اللہ کہ مصیبت سے عشق ہو گیا ہے، مصیبت اٹھانے سے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے، مصیبت اٹھانا غم اٹھانا آسان ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آرام سے رہنے کا، دو جہاں میں آرام سے رہنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں سکھا دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن ہمیں تو چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو الٹے چلے جانا ہے، غیروں کی تقلید کرنی ہے، یہود نصارہ کی فلمیں اور ان کے اشتہار بازیاں دیکھ دیکھ کے انہی جیسا بننا ہے، انہی جیسے انداز و اتوار، انہی جیسی بول چال۔ اچھے خاصے اردو بول سکتے ہیں لیکن بچوں کو انگریزی سکھانا، ان کے اسٹائل سکھانا، ان کے جیسے کپڑے پہنانا، ان کے جیسی جو ہے وہ جو تقریبات ہیں اس کو منعقد کرنا، یہ ہمارا معمول بن گیا، اور رو بھی رہے ہیں پریشان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔
ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ۔ ہو آزاد اختر غم شام مدینہ مبارک، تجھے یہ قیام مدینہ۔
اب یہاں پہ بار اشتہار لگاؤ کہ جگہ بھی ہو، یہ خانقاہ میں جو ہے بچوں کے کھیل کی جگہ بھی، جیسے وہ کھانے پینے والے لگاتے ہیں، ادھر آپ کھانا کھائیں بچوں کو وہاں چھوڑ دیں۔ تو ممکن کوئی ایسا پلان کرو نہیں. ان کی مجبوری ہے شرارت کرنا, ہماری مجبوری ہے ان کو ٹوکنا.
کیا
بچوں کے لیے مخصوص کرنی, وہ لوگوں کو تعین کرنی, کھلانے کے لیے بھی, اور کھیل کود کے لیے بھی, کھلونے سے انتظام کرتی, کیا آپ اپنے بچوں میں چھوٹے پڑھتے ہیں؟ ارے چھوٹے بچے. اچھا, ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع سعید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں تو ہر وقت ان کی رحمت اور ان کے فضل کی ضرورت ہے, جو کچھ ملے گا وہ محض انعام ہے. گو نام کو جزائے اعمال ہے, مگر ہمارے اعمال ہی کیا جس پر جزا کا استحقاق ہو, بلکہ خود ان اعمال کو اعمال میں شمار کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو اعمال میں شمار کر رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں اس کو کہ ہم اس کا اعمال کا بدلہ دے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک انعام ہی ہے, یعنی ہمارے اعمال شمار کرنے کے بھی قابل نہیں, ورنہ ہمارے اعمال تو حسنات کہنے کے بھی قابل نہیں, بلکہ وہ اپنے فضل سے ان کو حسنات بنا دیں گے. چنانچہ بعض اہل لطائف نے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کی یہی تفسیر کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہو گئے, توبہ تائب ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو بعض اہل لطائف نے یہی تفسیر لی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کو نیکیاں سمجھتے ہیں, حقیقت ان کی سیئات ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان سیئات کو بدل کر نیکیوں میں شامل فرما کر قبول فرما لیں گے. پھر ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ ہمارے اعمال محدود اور جزا غیر محدود. یہاں پر جو ہے انسان کو مایوسی نہ ہونی چاہیے کہ جب ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں تو ہم اعمال کر کے کریں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور ان کی رحمت کے بھروسے پر اعمال تو کیے ہی جانا ہے, اگر وہ بھی نہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا قبول فرمائیں گے. اس لیے یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم اعمال نہ کریں, اعمال ہم کریں لیکن ان کو اس قابل نہ سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. پھر ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ ہمارے اعمال محدود اور جزا غیر محدود. اور میں نے جو کہا ہے, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے کہ جزا برائے نام ہے, ورنہ محض عطا ہی ہے, اس کی دلیل خود قرآن پاک میں ہے, جزا من ربک عطا ان حسابا. اس تقریر سے اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ اگر وہ جزا ہے تو عطا کیسی, اور اگر عطا ہے تو پھر حساب کیسا. جواب یہ ہے کہ جزا صورتن ہے اور عطا حقیقتن ہے, اور حساب جزا یا عطا کے لیے نہیں, بلکہ خود اہل عطا میں مرتبے کے لیے حساب ہوگا, باقی عطا بغیر حساب ہی ہوگی. یعنی کل جو عطا ہے وہ ہوگی تو بغیر حساب ہی کے, اس کا کوئی شمار نہیں ہے, لیکن جو عطا ہوگی وہ مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کریں گے, کس کو کتنا بدلہ, کس کو کتنا بدلہ. ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اہل جنت کے درجات متفاوت ہوں گے, یعنی مختلف ہوں گے, ایک درجہ اور دوسرے درجے میں بڑا فرق ہوگا. انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے درجے والے کو بڑے درجے والے پر اگر حسد بھی نہ ہو تو کم از کم غبطہ یعنی رشک اور اس کے نتیجے میں ایک قسم کی حسرت ہوتی ہے. جنت میں حسد تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ حرام ہے, مگر یہ سوال ہوتا ہے کہ غبطہ بھی ہوا تو ایک قسم کی حسرت اور کلفت تو ہوگی, اور جنت سب کلفتوں سے پاک جگہ ہے, وہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمایا کہ جنت کے حالات کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, وہاں حق تعالیٰ سب کو ایک وقت سے قناعت عطا فرمائیں گے کہ ہر شخص اپنے مقام پر خوش اور مگن رہے گا. بڑے درجے کے لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی حسرت اور بے چینی پیدا نہ ہوگی. سبحان. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طاعات کی ساری جزا ادھار پر نہیں رکھی. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طاعات کی ساری جزا ادھار پر نہیں رکھی, یعنی جنت میں نہیں رکھی. آخرت میں تو ان کی جزا ملے گی ہی, دنیا میں بھی جزا ملتی ہے, وہ جزا یہی راحت اور اطمینان اور عزت اور عظمت ہے, جس کو ہمارے حضرت نے قرآن پاک کی آیت سے بھی یہی اس آیت سے ثابت کیا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, اور ولمن خاف مقام ربه, نہیں سورہ الرحمن کی آیت ہے نا, جنتان کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا، جو اللہ سے ڈر کے رہے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ اسے دو جنتیں دیں گے. تو اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسری جنت یہی ہے، یعنی دنیا بھی اس کی جنت بنا دی جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طاعات کی ساری جزا ادھار پر نہیں رکھی، آخرت میں تو ان کو جزا ملے گی ہی، دنیا میں بھی جزا ملتی ہے، وہ جزا یہی راحت اور اطمینان اور عزت اور عظمت ہے. ارشاد فرمایا کہ معرفت ایسی لذیذ شے ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی معرفت ایسی لذیذ شے ہے کہ عارفین کے نزدیک جنت اور حوروں میں بھی وہ مزہ نہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو بچپن میں مر جانا اور خیالات اور وساوس سے محفوظ ہونا پسند ہے یا بالغ ہو کر خطرے میں پڑنا پسند ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے بالغ ہو کر خطرے میں پڑنا پسند ہے، بچپن کی موت پسند نہیں، کیونکہ بلوغ کے بعد معرفت حق عز و جل زیادہ ہوتی ہے جو بچپن میں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ انسان پر شب و روز کے اوقات میں حق تعالیٰ کی جانب سے طرح طرح کے انعامات و احسانات ہوتے رہتے ہیں، مثلا کھانا پینا، سونا، طرح طرح کے عیش و آرام وغیرہ. ان انعامات کو جو پیش آتا جائے سوچا کرے کہ یہ انعام ہوا، یہ انعام ملا. اس سوچنے سے عرفان حق میں ترقی ہوتی ہے، اللہ کی معرفت میں ترقی ہوتی ہے. جتنی نعمتیں روزانہ ملتی رہتی ہیں سب من جانب اللہ ہیں، اس فکر اور تدبیر سے غافل نہ رہے، پھر دیکھیے کہ کس قدر معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے مراقبات احسانات الہیہ. انسان پر شب و روز کے اوقات میں حق تعالیٰ کی جانب سے طرح طرح کے انعامات اور احسانات ہوتے رہتے ہیں، مثلا کھانا پینا، سونا، اور طرح طرح کے عیش اور آرام وغیرہ. ان انعامات کو جو پیش آتا جائے سوچا کرے کہ یہ انعام ہوا، یہ انعام ملا. اس سوچنے سے عرفان حق میں ترقی ہوتی ہے. جتنی نعمتیں روزانہ ملتی رہتی ہیں سب من جانب اللہ ہیں، اس فکر اور تدبیر سے غافل نہ رہے، پھر دیکھیے کہ کس قدر معرفت حاصل ہوتی ہے. ساتھ میں انشاءاللہ شکر کی بھی توفیق نصیب ہوگی، شکر سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف راستے میں ترقی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ایک خاص تعلق رضا کا ہو جانا، جس کا خاص سا ایک خاص انجذاب ہے، جذب ہو جانا، جس کے لوازم میں سہولت طاعت اور حضور دائم ہے، اور یہ محض موہوب ہے، کیونکہ کسی عمل صالح میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ رضائے الہی کے حصول کے لیے کافی ہو. گو عادت اللہ یہی ہے کہ محض اپنے فضل سے اپنی رضا کو اعمال صالحہ پر مرتب فرما دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ نسبت کی حقیقت یہ ہے، یعنی اللہ سے خاص تعلق کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ایک خاص تعلق رضا کا ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، اس کا ایک خاص تعلق ہو جانا، جس کا خاص سا ایک خاص انجذاب ہے، یعنی اس کی جو خصوصیت ہے وہ خاص انجذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذب ہو جانا، جس کے لوازم میں، یعنی لازم ہے کہ جب اس کو یہ ایسی انجذاب نصیب ہوگا، جذب نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو سہولت طاعت، یعنی نیکیوں میں سہولت ہونے لگے گی، نیکیوں کا راستہ کھل جائے گا اور آسانی ہونے لگے گی، نماز پڑھنا، عبادت کرنا اس کو سہل ہو جائے گا، اور حضور دائم، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استعضاء رہنا. تو یہ دو خصوصیتیں اس کو ضرور حاصل ہوتی ہیں. یہ لازم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے رضا کا تعلق ہو جائے، اس کو نیکیوں کا شوق اور ذوق پڑ جاتا ہے اور سہولت ہو جاتی ہے، اور ہر وقت یہ استعذار رہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ استعذار نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ حضور دائم ہے، اور یہ محض موہوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہبہ ہے، اعمال کا قصب نہیں ہے، چیز قصبی نہیں ہے، بلکہ وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے، جس کو چاہے وہ دے دیتے ہیں. کیونکہ کسی عمل صالح، ہمارے ایسے عمل صالح نہیں کہ اس میں قابلیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہم کو ہو، البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے اس کو خاص کر رکھا ہے کہ جو آدمی اعمال صالحہ پر لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہو ہی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جلد فرما کر یہ دونوں نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جائے گا، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. اور یہ نسبت مع اللہ عادتاً پھر کبھی زائل نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نسبت عطا فرما دیتے ہیں پھر وہ زائل نہیں ہوتی، اور جو زائل ہونے والی ہے اس کا مطلب ہے وہ نسبت تھی نہیں. جیسے بلوغ ہونے کے بعد صفت بلوغ کبھی زائل نہیں ہوتی، بالغ ہو جاتا ہے آدمی تو پھر اس کی بالغ ہونا کبھی زائل نہیں ہوتا، اسی طرح سے نسبت اللہ تعالیٰ زائل نہیں فرماتے. اس مسئلے کو صوفیہ نے بعنوان فنا تعبیر کر کے فرمایا ہے کہ فانی و واصل کبھی مردود نہیں ہوتا، یعنی جس کو ایک دفعہ اللہ مل جاتا ہے پھر وہ مردود نہیں ہوتا. اگر یہ شبہ ہو کہ بعد وصول اور حصول نسبت کے بھی تو معاصی کا صدور ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا بھی ہے، پھر رضا دائمی کا تحقق کہاں رہا؟ یعنی یہ حقیقت کیسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو رضا ہمیشہ کی رضا حاصل ہے؟ تو سمجھے کہ گہری دوستی کے بعد یہ ضروری نہیں کبھی کہ کبھی باہم شکر رنجی بھی نہ ہو، گاہے گاہے شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے، لیکن تدارک کے بعد پھر ویسا ہی تعلق ہو جاتا ہے. یعنی انسان خطا تو کر سکتا ہے لیکن اس سے یہ دائمی نسبت جاتی نہیں ہے، دائمی رضا کا تعلق نہیں جاتا، جیسا کہ دو گہرے دوستوں میں کبھی کبھار شکر رنجی ہو جاتی ہے لیکن پھر آپس میں دوبارہ صفائی گلو خلاصی کر کے پھر دوبارہ محبت ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے گاہے گاہے شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے لیکن تدارک کے بعد ویسا ہی تعلق ہو جاتا ہے، بلکہ دراصل اس خفقی کے زمانے میں بھی دوستی کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے، وہ زائل نہیں ہوتا، شکر رنجی محض عارضی ہوتی ہے. یا مثلا تکمیل صحت کے لیے ضروری نہیں کہ اس حالت میں کبھی زکام بھی نہ ہو، یا کبھی اگر بدپرہیزی کر لے مثلا گڑ کھا لے تو اس سے نقصان نہ ہو. بدپرہیزی سے نقصان ضرور ہوگا لیکن محض عارضی، تدارک کے بعد پھر وہی حالت غالبہ صحت کی عود کر آئے گی. یا مثلا درسیات کے فراغت کے بعد یہ ضروری نہیں کہ کبھی کسی مقام پر اٹکے ہی نہیں، کہیں کہیں بعد فراغ بھی اٹکتا ہے لیکن ذرا توجہ سے پھر چل نکلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو رضا کا ایک تعلق قائم ہو گیا پھر وہ واپس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تعلق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال دخل رجل على اهله فلما راى ما بهم من الحاجه خرج الى البريه فلما رات امراته قامت الى الرحى فوضعتها والى التنور فسجرته ثم قالت اللهم ارزقنا فنظرت فاذا الجفنه قد امتلأت قال وذهبت الى التنور فوجدته ممتلئا قال فرجع الزوج قال اصبتم بعدي شيئا قالت امراته نعم من ربنا فقام الى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اما انه لو لم يرفعها لم تزل تدور الى يوم القيامه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال کے پاس آیا، جب اس نے ان کی حاجت اور فقر و فاقے کو دیکھا تو جنگل کی طرف چلا گیا. جب عورت نے دیکھا کہ اس کے شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ شرم کی وجہ سے باہر چلا گیا ہے تو وہ اٹھی اور چکی پر پہنچی اور اس کو صاف کیا، پھر تنور کی طرف گئی اور اس کو گرم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم کو رزق عطا فرما. پھر اس نے دیکھا کہ اچانک چکی کا گرانڈ آٹے سے بھرا ہوا ہے، پھر وہ تنور کی طرف گئی تو دیکھا اس میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں. راوی کا بیان ہے کہ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا اور کہا کیا تم کو میرے جانے کے بعد کہیں سے کھانے کا سامان مل گیا؟ عورت نے کہا کہ ہاں ہمارے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے. پس اس شخص کو تعجب ہوا اور چکی کے پاس کھڑا ہوا اور اس کا پاٹ اٹھایا تاکہ اس کا اثر دیکھے. اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شخص چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو چکی قیامت تک گردش کرتی رہتی اور اس سے آٹا نکلتا رہتا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انعام صبر و توکل کی برکت سے عطا ہوا تھا، اور یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، پہلے کی امت کا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں کا بیان جاری ہے. نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب و رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. عمامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا. سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے. شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے. ٹوپی پہننا سنت ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں معراج شریف کے واقعات میں واقعہ نمبر 17 ہے. بخاری شریف میں ہے کہ پھر جب مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر ساتھ میں آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا, پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں. کہا گیا مرحبا, آپ بہت اچھا آنا آئے. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو. اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ جن کی باری پھر کبھی نہیں آتی, یعنی اگلے روز اور نئے 70,000 داخل ہوتے ہیں. اور دلائل بحقی میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب مجھ کو ساتویں آسمان پر چڑھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں, بہت حسین ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں, اور میری امت بھی موجود ہے دو قسم کے, ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور ایک وہ جن پر میلے کپڑے ہیں. میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوئے اور دوسرے روک دیے گئے. سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نماز پڑھی. شب جمعہ ہے. جمعے کے اعمال کا اہتمام ابھی سے کیا جا سکتا ہے, خصوصاً درود شریف کا اہتمام کریں, درود شریف کی کثرت رکھیں. اور جمعے کے جو اعمال ہیں اس میں مردوں کے لیے غسل کرنا, اچھے کپڑے پہننا صاف ستھرے, اور خوشبو لگانا, اور بالوں میں تیل لگانا, بالوں کو سنت کے مطابق مزین کرنا, اور مسجد ہو سکے تو پیدل جانا اور مسجد جلد جانا, اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اور خطبے کو غور سے سننا, اور کوئی لہو لعب کوئی فضول کام نہ کرنا. یہ سب جمعے کے اعمال میں سے ہیں. اور جمعے کا دن پورے کا پورا ہی جو ہے دعاؤں کے لیے بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے, خصوصاً عصر سے مغرب کے وقت. ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت بھی ہے کہ اپنے خدام کو بھی فرماتے تھے کہ عصر سے مغرب کے درمیان ہم کو یاد دلا دینا, دعاؤں کے خاص وقت ہوتا ہے, اس وقت میں خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جائز دنیا بھی مانگے, اپنی جو بھی حاجت ہو جائز وہ بھی مانگے, اور آخرت بھی ضرور مانگے, اور دونوں جہان کی عافیت بھی مانگے, اور درود شریف کا خاص طور سے خیال رکھیں. حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة يا رب العالمين, كل خير لكل مسلم ومسلمة. یا ارحم الراحمین کل خیر لکل مسلم ومسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل سيرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا فآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارحمني وارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اهدنا واهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم عافنا وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عنا وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أصلح لنا وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المعقد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.